بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إن آيات میں قیامت کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ آخرت کا وہ منظر اور قیامت کا وہ منظر بیان کر کے دنیا میں جو لوگ موجود ہیں ان کو تنبیہ کی جائے کہ دیکھو تم کون سی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں دھوکے میں رہو اور آخرت میں پھر اس جماعت میں شامل ہو جاؤ جو ناکام ہونے والی ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن کو یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس میں مشرکین بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، مؤمنین بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت سب کے سامنے فرشتوں سے پوچھیں گے، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، اے فرشتو اب تم بتاؤ یہ جو مشرکین ہیں یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ مشرکین میں بعض وہ ہیں جو فرشتوں کو اپنا معبود قرار دیتے ہیں، فرشتوں کو خدا قرار دیتے ہیں. تو فرشتوں سے سوال ہوگا کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ فرشتے یہ کام نہیں کر سکتے، جس نے کیا ہے کس کا قصور ہے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. فرشتوں سے سوال کیوں ہوگا حالانکہ مشرکین سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو؟ ایک تو یہ ہے کہ ان مشرکین کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ تم جن کے بارے میں دعویٰ کرتے ہو کہ یہ خدا ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام انبیاء کے بارے میں یہ رہا، اور یہی یہاں معلوم ہوتا ہے، فرشتوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جب کوئی تہمت لگی، کوئی الزام لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس الزام سے بری قرار دیا، ان کی براءت ظاہر فرما دی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر تہمت لگانے والے مختلف قسم کے لوگ ہوئے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بعض وہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو ان کو خدا قرار دیتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود تو موجود ہے نہیں کہ وہ آ کر انکار کریں کہ تم جھوٹے ہو اور تم نے مجھے خدا جو قرار دیا ہے میں نے ایسا کچھ کہا نہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں بائبل نے ہمیں بتایا، ہمیں عیسائیت نے سکھایا. اب چونکہ دنیا میں یہ ان پر الزام ہے، چاہے ہم نہیں مانتے وہ غلط ہے، ان کی طرف نسبت غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی صفائی ظاہر فرما دیتے ہیں، کسی کو ان کے بارے میں کسی ادنا قسم کا شبہ باقی نہ رہ جائے. اب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو ہیں نہیں، ان کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی صفائی کیسے پیش ہوگی؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھیں گے، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے خدا قرار دو، مجھے معبود قرار دو، میری ماں کو بھی، میری والدہ کو بھی خدا قرار دے دو، ان کی بھی عبادت کرنے لگ جاؤ، کیا تم نے کہا تھا؟ یہ کیوں سوال ہوگا؟ تاکہ عیسیٰ علیہ السلام سب کے بارے میں، سب کے سامنے جواب دے دیں اور اللہ تعالیٰ اس جواب کو قبول کریں، ان کی براءت ظاہر ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کی برات ظاہر کی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ موسیٰ علیہ السلام پر مختلف قسم کے الزام لگے، چونکہ وہ موجود تھے ان کی برات ظاہر کر دی گئی۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے برات ظاہر فرما دی۔ آپ کے اندر یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے برات ظاہر فرما دی۔ فاحشہ عورت نے تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ نے برات ظاہر فرما دی۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرشتوں کے بارے میں لوگ، بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خدا ہیں۔ اب ان کی برات کیسے ظاہر ہو؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب کے سامنے ان سے پوچھیں گے، یہ تمہارے خدا ہیں؟ اہا اولائی ایاکم کانو یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، تم ان کے خدا تھے؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ قالو سبحانکا، جواب میں کہیں گے، اللہ، پروردگار، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ یعنی اتنا بڑا الزام، ہم کہاں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، سبحانک، آپ کی ذات تو پاک ہے کہ کوئی آپ کا شریک ہو؟ انت ولینا من دونہم، ہمیں تو، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے پروردگار، ان سے نہیں ہے، ہم تو ان کو نہ جانتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا، ہم نے ان کو کہا نہیں کہ ہمیں خدا مانو، ہمارا ان سے کیا تعلق، آپ نے ہمیں جو حکم دیا ہم تو وہ کرتے رہے۔ انت ولینا من دونہم، نہ ہم خدا اور نہ ان کی اس حرکت سے ہم راضی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، انت ولینا من دونہم۔ لیکن پروردگار، اتنا ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ شیاطین کو مانتے تھے۔ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون۔ اب یعبدون الجن کے کیا معنی ہوں گے؟ یہ لوگ فرشتوں کو تو معبود نہیں بناتے تھے، بلکہ ان میں بہت سے وہ ہیں جو جن کی عبادت کرتے تھے۔ جن کی عبادت، جن سے مراد کیا ہے؟ بلکانو یعبدون الجن، جن کے ایک معنی تو وہی ہیں جو مشہور معنی ہیں، اور بعض مشرکین واقعی ایسے ہیں جو جنات کو اپنا خدا قرار دیتے ہیں، اور عرب میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ، یعنی جناتی کا کلام ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ بعض ایسے لوگ ہیں مردوں میں، انسانوں میں، جو جنات کو ایک خاص مقام دیا کرتے تھے، اور جب کسی جنگل میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہاں پر جو بڑا ہے، جو جنات کا سردار ہے، جو بڑا ہے، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنے کے بجائے اس کی پناہ میں آتے تھے۔ تو بعض واقعی ایسے تھے جو جنات کی عبادت کرتے تھے، ان کو خدائی کا درجہ دیتے تھے۔ بعض وجعلوا بینہ وبین الجنت نسبا، بعض وہ تھے جو اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسب رشتہ قرار دیتے تھے، والعیاذ باللہ، ایسے بھی تھے۔ اور جنات سے مراد یہی ابلیس اور شیاطین بھی ہو سکتے ہیں۔ عبادت کرنے کا مقصد یہ ضروری نہیں کہ عبادت سے مراد ان کے سامنے سجدہ کرنا اور ان کی عبادت کرنا، بلکہ ان کے کہنے پر وہ فرشتوں کو معبود بناتے تھے۔ تو عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت انسان جس کی کرتا ہے اس کی ہر بات مان لیتا ہے۔ تو یہ لوگ جو مشرکین ہیں، وہ شیاطین کی ہر بات مان لیتے تھے، اور ان کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے بعض فرشتوں کو خدا مان لیا تھا۔ یہ فرشتوں کی خدائی نہیں، یہ فرشتوں کی عبادت نہیں، یہ تو جنات کے کہنے کی وجہ سے کر رہے تھے، یعنی شیاطین کے کہنے کی وجہ سے کر رہے تھے۔ تو اصل تو نام ہمارا لگ گیا، ورنہ اصل تو جنات کو انہوں نے خدا قرار دیا تھا اور ان کی بات مانتے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو وہ سجدہ کس کے حکم سے تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ یہ لوگ، ابلیس نے، شیاطین نے ان کو کہا تھا کہ تم فرشتوں کو خدا مان لو، انہوں نے مان لیا، تو فرشت اس کے کہنے پر کیا تھا۔ تو عبادت تو اصل جن کی ہوئی، یعنی شیاطین کی ہوئی۔ اکثرهم بهم مؤمنون، اور ان میں اکثر تو ایسے ہیں جو جن کی عقیدت، جن کا ایمان جنات اور شیاطین پر تھا، ہم سے ان کی کوئی عقیدت نہیں تھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ جب یہ بات ہو گئی، فرشتوں کی صفائی پیش ہو گئی، پتہ چل گیا کہ یہ لوگ شیاطین کو کی عبادت، یعنی شیاطین کی بات مانتے تھے، تو پھر اعلان ہوگا کہ اچھا، فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اب آج تم میں سے بعض بعض کے لیے، کوئی اختیار نہیں رکھتے نہ نفع کا نہ نقصان کا، یعنی نہ تم ان شیاطین کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو، اے مشرکین تم ان شیاطین کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہو نہ ان کی کوئی تکلیف دور کر سکتے ہو، اسی طرح یہ شیاطین نہ تمہارے کسی نفع میں کسی کوئی تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تمہاری سفارش کریں تمہیں کوئی نفع پہنچائیں یا تمہاری کوئی تکلیف دور کریں، دونوں طرف سے، نہ ادھر سے کوئی نہ ادھر سے کوئی، نہ نقصان نہ نفع، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں، تمہارا کچھ ہے ہی نہیں، کوئی اختیار ہی نہیں ہے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور جو لوگ ظالم ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ، چکھو آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تم جھٹلاتے تھے مرنے کے بعد تو زندہ ہونا نہیں ہے، دوزخ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو صرف ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے، یہ تو صرف ویسی ہی باتیں ہیں، تو اچھا تم جھٹلاتے تھے اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور ان کے سامنے جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، آخرت کے معاملہ تو ہو گیا، دنیا میں ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں چھوڑا، یہ ایک نظام ہے، یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون ہے جو حق بات نہیں مانے گا، لیکن نظام یہ رہا کہ نہیں پھر بھی ان کے پاس کوئی دعوت پہنچنی چاہیے، حق بات پہنچنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے کون حق قبول کرے گا کون نہیں کرے گا، نہ قبول کرنے والوں تک بھی دعوت پہنچائی، ان میں پھر بعض ہیرے جواہرات بھی نکلے، بعض قیمتی لوگ بھی نکلے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور ان اہل مکہ کے سامنے جب ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ایسی آیتیں بینات جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اتنی صاف بات، اتنی واضح دلیل، اتنی زیادہ سمجھ میں آنے والی، عقل میں اترنے والی بات، اتنی زیادہ کلام کے اعتبار سے اونچے معیار پر کہی ہوئی بات، آیاتنا بینات، تو جواب میں کیا کہتے ہیں، جواب میں ان کو کیا کہنا چاہیے، کوئی دلیل تو دینا جواب میں، عقلی دلیل ہو، نقلی دلیل ہو، کچھ تو ہو، کوئی تو دلیل کی بات ہو. ادھر سے کامل طور پر مدلل کلام بہت اچھے مضبوط انداز میں بلاغت کے اعلیٰ معیار پر پیش کیا جا رہا ہے، آیاتنا بینات، جواب میں کیا کہا جا رہا ہے، قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، یہ دیکھو یہ صرف مشرکین کی بات نہیں ہو رہی، ہماری بات ہو رہی ہے، صحیح بات اگر ہم سوچیں تو ہماری بات ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ ہم سب اس میں شامل نہ ہوں، لیکن ہم مسلمانوں کی بھی بات ہو رہی ہے، پہلے ہم یہ آیت پڑھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ہم کہاں، اس آیت کے ساتھ ہمارا کیا تعلق، ہمیں آیت کیا سبق دے رہی ہے. ان مشرکین کے سامنے، ان کفار کے سامنے جب ہماری آیتیں، صاف صاف آیتیں، واضح آیتیں، مدلل آیتیں، بلیغ آیتیں، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر جو آیتیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، تو قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص کا تو صرف ایک ہی کام ہے، نہیں ہے یہ شخص، ما هذا الا رجل، یہ تو صرف ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے ان سے جن کی تمہارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، یہ جواب ہے. جواب کا حاصل کیا، مدلل کلام کے مقابلے میں جواب یہ ہے کہ دیکھو یہ صرف ہمارے آبا و اجداد کا جو طریقہ تھا نا اس سے ہٹانا چاہ رہا ہے، یہ کوئی جواب ہے؟ یہ اسی طرح ہے جیسے ہم مسلمانوں میں کبھی ایک بات رائج ہوتی ہے خاندان میں اور ہم ایک چیز کے عادی ہوتے ہیں، کوئی آ کر کہے کہ نہیں نہیں یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات یہ نہیں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے ہمارے خاندان میں ہمارے بڑوں کو، سب مسلمان تھے، ہم نے تو ہمارے بڑوں کو ایسے ہی پایا، یہی کرتے تھے، ہمارے یہاں تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ یہ جواب کب ملے گا، کوئی خوشی کا موقع یا غمی کا موقع، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، سب سے زیادہ یہ جواب اس وقت نہیں نہیں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب جتنی بھی دلیل دے دیں کہ نہیں نہیں یہ ایسا نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا، لیکن ہم ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہم لوگوں میں ابھی بھی رائج ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، قرآن نے ہمیں اسی لیے بتایا کہ یہ مشرکین، یہ بھی اسی طرح جواب دیا کرتے تھے۔ کیا کہا؟ قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان جاہل جب ہوتا ہے نا، جب دین سے اس کو تعلق کبھی نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، تو وہ ایسی باتوں کو فوراً مان لیتا ہے۔ نہیں نہیں صاحب، بات بالکل صحیح ہے، ہمارا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، کہاں سے قرآن و حدیث کی آیتیں لے آئے، یہ کہاں سے حدیثیں لے آئے۔ وقالوا ما هذا الا رجل يريد، تو جواب میں کہتے ہیں کہ یہ شخص نہیں مگر، یہ شخص تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے آبا و اجداد کے طریقے سے روک دے۔ اور پھر یہ باتیں کہاں سے لا رہا ہے؟ وقالوا ما هذا الا افك مفترى، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف بنایا ہوا جھوٹ ہے، کوئی وحی وغیرہ نہیں ہے، کہتے ہیں صرف مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ابھی بھی وہی باتیں جو مشرکین کہا کرتے تھے پیغمبر کو، وہی باتیں اب بھی سننے میں آتی ہیں، یہ علماء کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ کس کے کوئی اعتبار نہیں۔ باقاعدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے کہ اہل حق سے اور علماء سے لوگوں کو دور کرنا۔ بس ایک مرتبہ وہاں سے دور ہو گئے تو ختم، اب کوئی سلسلہ رہا ہی نہیں جو اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ وہ کہتے ہیں، بہت اچھا عنوان استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو خود قرآن و حدیث سے سمجھو، اپنے بڑوں کی علماء کی ماننا چھوڑ دو۔ یہ سب سے بڑا جو فتنہ ہوتا ہے نا، کہ انسان کے لیے جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، وہاں پر حملہ کر دو، درخت کو اس کی جڑ سے کاٹ دو، کیا ہوگا؟ درخت کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اسی طرح ہمیں اپنے بڑوں سے کاٹ دیا جائے تو وہی ہوگا۔ بڑوں سے مراد جو دینی اعتبار سے بڑے ہوں، میں خاندانی بڑوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ جو دینی اعتبار سے بڑے ہوں، دینی اعتبار سے جو مقتدا ہوں، جن کے دین پر لوگوں نے، امت نے اعتماد کیا، ان سے الگ کر دینا۔ ہمیشہ کوششیں ہوتی رہیں کہ امت کو اب ان سے بڑوں سے جوڑ کاٹ دیا جائے۔ ہر فتنہ آیا اس نے یہی کوشش کی پہلے، کہ پہلے تو ان کو اوپر سے کاٹو۔ قادیانی آیا، مرزا غلام احمد قادیانی، جو جھوٹا دجال نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے یہی کام کیا۔ اس کے علاوہ اور فتنے آتے رہے، یہی کام کیا، بڑوں سے اعتماد کو کاٹ دو۔ اور ابھی بھی یوٹیوب پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی سنتے بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے امت کو جو ان کی مانتے ہیں اور سنتے ہیں، بہت نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ بات ہو گئی کہ اوپر سے سلسلہ کاٹ دے، اب یہ جو مولوی مسئلہ بتاتے ہیں وہی بات، وقالوا ما هذا الا افك مفترى، یہ جھوٹ ہے، بنایا ہوا جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر ایک سوال یہ آتا ہے، وہی بالکل جو ہمارے حالات ہیں، قرآن نے کس طرح ان واقعات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات سے ہمیں اس کو سمجھایا ہے، اچھا پھر ان سے جب سوال ہوتا تھا کہ پھر ان کی باتوں میں اتنا اثر کیوں ہے، ان کی باتوں میں اتنا اثر کیوں ہے؟ یہی سوال ابھی بھی ہوتا ہے کہ اچھا دیکھو، آپ کہتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب جو ہیں وہ غلط سلط باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں صحیح نہیں ہوتی۔ دیکھو لوگ غلط بھی کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ سب صحیح کہتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، لیکن ایک ایسے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر لوگوں کا اور اہل دین کا اور علماء کا، صلحاء کا اعتماد ہوتا ہے۔ اب ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہماری سمجھ کا نقص ہے، دوسروں نے کیوں اعتماد کیا ہوا ان پر؟ بہرحال مشرکین سے جب یہ پوچھا جاتا تھا ان کی بات میں پھر اثر کیوں ہے، تو اس کے جواب میں کیا کہتے تھے؟ وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور حق جب ان تک پہنچ گیا تو حق کے بارے میں یہ کفار یہ کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو صاف صاف سحر ہے، جادو ہے، اس لیے اثر ہوتا ہے اس میں۔ تو کوئی دلیل ان کے پاس جواب میں نہیں ہے، صرف یہی دلیل ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کے طریقے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، اور لوگ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، بڑوں کے طریقے سے ہٹا رہا۔ یہاں پر پھر میں تاکید کر دیتا ہوں، بڑوں کا طریقہ دو ہوتے ہیں، بڑوں سے مراد دینی بڑے، ان کے طریقے پر چلنا تو قرآن کا حکم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، سورۃ فاتحہ میں کہا گیا۔ بڑوں کے طریقے سے مراد خاندانی بڑے، اگر ان کا دین سے تعلق نہیں تھا تو دینی اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے، خاندان میں نہیں. خاندانی لحاظ سے ہمارے بڑوں میں اوپر جائیں گے تو اوپر بہت سے ہندو ہوں گے، شاید بہت سو کے خاندان اوپر جا کر شاید مسلمان بھی نہیں ہوں گے. خود صحابہ میں اوپر اگر چلے جائیں تو کتنے مشرکین تھے ان کے آبا و اجداد میں. تو آبا و اجداد کا طریقہ نہیں لیا جاتا، لیکن دینی بڑے جو ہیں ان کا طریقہ تو لیا جاتا ہے. یہ تو ہمیشہ سے اسلام نے سکھایا اور قرآن و حدیث کی تعلیمات یہی ہیں. لوگ اصل میں یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ اپنے بڑوں کے طریقے یہ تو مشرکین والی بات ہو گئی، بڑوں کے طریقے پر رہنا. تو بڑوں سے مراد خاندانی بڑے، ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ مشرکین والا طریقہ تھا. بڑوں سے مراد دینی بڑے، وہ تو قرآن کا حکم ہے. یہ الفاظ سے لوگ کھیلتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو ان کے پاس اگر کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی تو اس میں سے پڑھ کر وہ کچھ اگر دلیل دیتے تو شاید وہ سننے کے قابل کوئی بات ہوتی بھی. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، نقلی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں، ان کو ہم نے کوئی کتاب کبھی نہیں دی جس کو آپ اس میں پڑھتے پڑھاتے ہوں. کوئی نبی ان کے پاس نہیں آیا جن کا کلام ان تک پہنچا ہو، نہ آسمانی کتاب ہے نہ کوئی نبی کا کلام ہے. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، آپ سے پہلے کوئی پیغمبر ان کے پاس آیا نہیں. یعنی اس آیت میں ہم پہلی بات تو خلاصہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل موجود نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں قرآن و حدیث جیسے ہمارے پاس نقلی دلیل ہے، ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں. اسے کتاب تو کوئی ہے نہیں ان کے پاس، یہ تو امید ہے، ان پڑھ تھے، کوئی کتاب ان کے پاس تھی نہیں، کوئی پیغمبر کی دعوت ان تک پہنچی نہیں، کوئی پیغمبر ان کے پاس آئے نہیں. تو نقلی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ صرف یہ کہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ. ہاں دین ہوتا، ان کے آبا و اجداد دیندار ہوتے تو پھر دین کے اعتبار سے ان کی تقلید، ان کی بات ماننا وہ ایک الگ ہوتا. اس لیے دونوں میں فرق. تو آیت کا ایک مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس نقلی دلیل کوئی موجود نہیں ہے. آیت میں دوسرے نقطہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آیا، کوئی کتاب ان کو نہیں دی گئی، عرب میں جب کوئی کتاب نہیں اتری تو پھر ان کو تو اس کی اور قدر کرنی چاہیے، ان کو تو اس کتاب کی، اس پیغمبر کی بہت قدر کرنی چاہیے کہ پہلی مرتبہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسا شخص بھیجا، پہلی مرتبہ یہ کتاب ہمیں ملی تو اس کی قدر کرتے. خاص طور پہ جب وہ خود بھی مانگا کرتے تھے، قرآن میں ہے، قرآن نے خود بیان کیا، ایک جگہ قرآن کریم میں ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. اور وہ عرب کے لوگ جو ہیں جب اہل کتاب کو دیکھتے تھے، یہود و نصارہ کو، کہ ان کے پاس کتاب ہے تو بہت تاکیدی قسم کھاتے تھے، جیسے ہوتا ہے بہت مضبوطی سے کسی بات کی قسم کھانا، واللہ العظیم، کوئی بہت تاکید کر کے کوئی قسم کھاتا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اپنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور تاکیدی قسم کھاتے ہیں لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ أَهْدَى الْأُمَمِ، یعنی قسم کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا تو وہ دوسری امتوں سے زیادہ ہدایت پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے. یہ قسم کھا کر اہل کتاب سے کہا کرتے تھے کہ تمہارے پاس تو چونکہ انبیاء آئے نا، یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے بعد پھر آگے جا کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اس کے بعد پھر آگے سلسلہ چلتا رہا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام آئے، اس کے بعد سلسلہ آگے چلتا رہا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور کتنے انبیاء آتے رہے، تو کتابیں آئیں، انبیاء آئے، تم لوگوں میں تو بہت کچھ ہوا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارے پاس ہوتا تو تم لوگوں سے ہم بہت آگے نکل جاتے. تو یہ تو قسمیں کھا کر کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ اب ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نبی دے دیں گے تو ہم تم سے زیادہ ہدایت میں آگے بڑھ جائیں گے، اب بھی اگر ہوتا تو ہم بڑھ جاتے اور آئیں گے تو ہم بڑھ جائیں گے. جب نبی آ گیا تو اب کیا ہوا؟ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، ان سے پہلے، آپ سے، آپ کی کتاب قرآن سے پہلے تو ہم نے ان کو کوئی کتاب نہیں دی تھی جس کو وہ پڑھتے پڑھاتے ہوں، جس کا مذاکرہ کرتے ہوں. اور وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ، آپ سے پہلے کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آیا، تو آپ کی تو قدر کرنی چاہیے تھی، یہ انہیں کی خواہش تھی، یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ملے، بنی اسرائیل کو ملا، ہمیں بھی ملے۔ اب یہ بات کہ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، آپ سے پہلے کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ تو آتے رہے، لیکن یہ روایت ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حج کے لیے آئے ہیں، طواف کے لیے آئے ہیں، اپنے اپنے زمانے میں آئے ہیں، لیکن بس وہ اپنا فریضہ ادا کیا، اپنی عبادت کی اور چلے گئے، چونکہ یہ قوم ان کی قوم نہیں تھی، ان کو اس قوم کے لیے بھیجا نہیں گیا تھا، اپنے کام سے عبادت کے لیے آئے، تشریف لے گئے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ان کی بات سنی ہو، کچھ لوگوں کے تک بات پہنچائی ہو، کسی نے بات مانی ہو، اور اس طریقے سے ان تک آگے یہ سلسلہ مکہ وغیرہ میں بھی، مکہ مکرمہ وغیرہ میں بھی کچھ توحید وغیرہ کو ماننے والے لوگ تھے اور انبیاء کو ماننے والے، قیامت کو ماننے والے لوگ تھے، لیکن ان کا یہ چونکہ ان کے ذمے یہ کام نہیں تھا، ان کو اپنی قوم کی ذمہ داری دی گئی تھی، تو اپنی قوم کے حد تک ان کا کام رہا پہلے انبیاء کا۔ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے یہ جگہ آباد کی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، تو اصل یہاں رہنے والے تو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے، جن سے یہ مکہ مکرمہ آباد ہوا۔ پہلے پتہ نہیں کیا حال ہوگا، جس وقت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ بنایا تو یہاں کچھ لوگ آباد ہوئے نہیں ہوئے، کوئی علامات تو نہیں تھی کہ یہاں کوئی تعمیر ہو، یا مٹ گئی تعمیرات۔ بہرحال اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں جو پہلے شخص ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ جب یہاں آ کر وہ آباد ہوئے، اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ آباد ہونا شروع ہوا، شروع ہوا تو پھر کبھی ویران نہیں ہوا، آبادی بڑھتی ہی چلی گئی اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، اب اس کو ویران کیا جا رہا ہے مختلف اسباب اختیار کر کے، لیکن اصل کے لحاظ سے وہاں کی آبادی بڑھتی ہی چلی گئی اور ہمیشہ وہ آباد ہوتا ہی رہا اور آباد ہی رہا۔ تو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، ان کو باقاعدہ کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، لیکن عرب کے لحاظ سے وہ ایک نبی اور رسول تھے۔ ان کے بعد پھر اگر دیکھیں تو ملک شام میں، ان علاقوں میں انبیاء کئی آتے رہے، ایک طویل سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کا، اس لیے کہ اسحاق علیہ السلام وہاں آباد ہوئے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام سے تو پورے بنی اسرائیل کا سلسلہ رہا۔ یہاں پر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، توحید کو ماننے والے لوگ آئے، توحید رسالت آخرت کو ماننے والے لوگ آئے، اپنے اپنے طور سے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے، لوگوں کو سکھاتے رہے، نبی نہیں آیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب نبی ایک عرصے تک نہ ہو تو کئی سو سال تک ایک نبی نہیں آیا ایک علاقے میں، اور نبی کی دعوت بھی باقی نہیں رہی، تو وہ سلسلہ پھر آہستہ آہستہ مٹتے مٹتے تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ اور اس کے ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پر دیکھا جہالت عام ہو چکی ہے اور حالات بالکل بگڑ چکے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مبعوث فرمایا۔ حالات بڑے عجیب تھے لیکن اس قوم میں صلاحیت بہت تھی، یہ عجیب بات ہے۔ حالات جیسے بھی تھے، چونکہ انبیاء کی تعلیمات سے دوری وغیرہ یہ سب چیزیں تھیں، حالات تو بڑے عجیب تھے، جاہلیت کا دور بڑا عجیب تھا، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بڑی عجیب رکھی تھیں، اور وہی صلاحیتیں ہیں جب ان کو صحیح رخ پر لگایا گیا تو کسی کی صلاحیت کی بنا پر وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بن گئے، کسی کی صلاحیت ایسی تھی کہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بن گئے، بڑے بڑے انہوں نے کارنامے انجام دیے، جو اونٹ چرایا کرتے تھے وہ اب حاکم بن گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا، یہ کیا تھا؟ ہر ایک کی صلاحیت تھی۔ صلاحیت کیا تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اس کو پوری طرح فوراً تسلیم کر لیا، جس میں جتنا زیادہ انقیاد اور ماننے کا مادہ تھا اتنا زیادہ اس نے ترقی کی، جتنے جس نے جتنی محنت کی اور جتنا اپنے آپ کو پیش کیا اتنے زیادہ ترقی کرتا رہا۔ بہرحال وہ ایک صحابہ کی حال کا حال اور صحابہ کے متعلق تفصیل تو ایک مستقل عنوان ہوگا، یہاں تو یہ ہے کہ ان سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر ان میں نہیں آیا، یعنی اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نہیں آیا، تو قریب کے آبا و اجداد کئی سو سال سے ایسے گزرے ہیں جن میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، یعنی آئے اپنی عبادت کی چلے گئے اس حد تک۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو اس کا حاصل کیا نکلا ان باتوں کا جو پیچھے گزری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو قدر کرنی چاہیے، بات ماننی چاہیے، قرآن کو ماننا چاہیے، اتنا فصیح کلام، اتنا مدلل کلام، اس پر اعتماد کرنا چاہیے، لیکن یہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ کون سے دلیل کی بنا پر؟ بس اس لیے کہ ہمارے بڑوں کا آبا و اجداد کا طریقہ ہے نہیں رہا، اس بنیاد پر۔ تو آپ تسلی رکھیں، آپ تسلی رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی تو اپنے اپنے زمانے میں مختلف علاقوں میں انبیاء کی تکذیب کی تھی، تو یہ کوئی پہلا تو واقعہ نہیں ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام اتنا کھلا معجزہ دکھایا قوم کو، لیکن قوم نے بات نہیں مانی۔ ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی باتیں نہیں مانی تھی، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ مکہ والے، ان کو ہم نے جو دیا تھا، گزشتہ امتوں کو جو ہم نے طاقت دی تھی، جو مال دیا تھا، جو قوت دی تھی، جو کچھ غلبہ دیا تھا، اہل مکہ کے پاس تو اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ نہیں پہنچے اس کے دسویں حصے کو بھی جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ معشار کے الگ الگ ترجمے کیے گئے، بعضوں نے ترجمہ کیا دسواں حصہ عشر، بعضوں نے ترجمہ کیا دسویں کا بھی دسواں یعنی سواں حصہ، بعضوں نے ترجمہ کیا کہ اس کا بھی دسواں حصہ یعنی ہزارواں حصہ۔ بہرحال معشار کے معنی ہے بہت تھوڑا، اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ان کو نہیں ملا۔ ان کی عمریں لمبی ہوتی تھیں، ان کے جسم بڑے ہوتے تھے، ان کی طاقت زیادہ ہوتی تھی، ایک ایک شخص بڑی بڑی چٹانیں اٹھا لیتا تھا، پہاڑوں میں مکان بنا لیتے تھے، ان کے مکانات اونچے اور بڑے مضبوط ہوتے تھے، ہوا سے آندھیوں سے اڑتے نہیں تھے۔ وما بلغوا، مکہ والوں کے پاس ہے ہی کیا؟ اگر دنیا کی طاقت، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مال و دولت، دنیا کی طاقت کچھ کام آ سکتی ہے، بچا سکتی ہے، تو ان کو نہیں بچائے، ان کو کیا بچائے گی؟ اور ان کے پاس بڑائی کی وجہ تھی، اس لیے کہ انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے، کچھ کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں بڑائی آتی، کوئی وجہ بھی تھی، ان کے پاس تو وجہ بھی نہیں ہے۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور یہ مکہ والے تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ان کو ہم نے دیا تھا۔ فکذبوا رسلی، انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، فکیف کان نکیر، دیکھ لیجیے انجام کیا ہوا۔ فکیف کان نکیر، میرے ان پر پکڑ کیسی رہی، مطلب یہ کہ دیکھا، ان کو پکڑ آئی، ان پر پکڑ آئی، ان پر عذاب آیا، اور ایسا عذاب کہ کوئی بچ نہ سگا، کوئی مہلت نہ ملی، کوئی بھاگ نہ سگا، کوئی چھپ نہ سگا، ان کی طاقت کچھ کام نہ آئی، تو مکہ والے کہاں بچ کر جائیں گے؟ اس لیے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، اگر وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان سب کو تباہ و برباد کر کے ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہوا ہے، اس وقت کے مطابق ہوگا، یا یہ ہدایت پائیں گے، یا ہدایت قبول کریں گے، یا ان پر عذاب آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ کے سپرد رہنے دیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔